الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، الرسول النبي الأمي الهاشمي سيدنا وشفيعنا أبي القاسم، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه، بسم الله الرحمن الرحيم: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. سلسلہ جاری ہے اور یہی ہمارا افتخار ہے، یہی سلسلہ طلب و تحصیل ہماری زندگی کی ضمانت ہے. اگر یہ سچ ہے کہ قوم علم اور تعلیم کے سہارے سے زندہ رہتی ہیں، تو یہ آزاداری اس بات کی ضمانت ہے کہ ہماری قوم کبھی فنا نہیں ہو سکتی. اس لیے کہ علوم کے بھی درجات اور مراتب ہیں، جس طرح میں نے گزارش کی تھی کہ واجبات و فرائض اور احکام الہیہ کے بھی درجات ہیں، مراتب ہیں. ہر حکم الہی حکم الہی ہونے کی نسبت سے اہم ہے، ہر فریضہ دینی ہونے کی حیثیت سے اہم ہے، لیکن اس میں درجات و مراتب ہیں، رتبے کا فرق ہے، سب ضروری بھی ہیں مگر ہر ضرورت کی ایک سطح معین ہے. ہر ضرورت کی ایک سطح معین ہے،
سب ضروری ہیں، نماز بھی ضروری ہے، حج بھی ضروری ہے، زکات و خمس و جہاد سب ضروری ہیں، مودت و محبت بھی ضروری ہے، نماز ضروری ہے، اور نماز کی ادائیگی کے لیے احکام میں نماز کا جاننا ضروری ہے، تو وہاں وہ معرفت واجب. کل میں نے گزارش کی تھی کہ مقدمہ واجب واجب ہوتا ہے، کسی واجب کی ادائیگی جس چیز پر منحصر ہو اس چیز کا حاصل کرنا بھی واجب ہوتا ہے. نماز واجب ہے سب پر، تو کوئی مرد مسلمان یہ کہہ کر اپنے اوپر سے تکلیف شرعی کو ثابت نہیں کر سکتا کہ مجھے یہ نہیں معلوم کہ احکام نماز کیا ہیں، مجھے یہ نہیں معلوم کہ نماز میں کتنی چیزیں واجب ہیں، کتنی چیزیں مستحب ہیں، چونکہ مجھے معلوم نہیں اس لیے نماز ادا کرنے سے قاصر ہوں. یہ کوئی عذر نہیں ہے. جب وہاں یہ عذر نہیں ہے کہ احکام نہ جاننے کی بنا پر دنیا کا کوئی بھی مسلمان ہو، اردو نہ ہو یا انگریزی نہ، بھارت کا رہنے والا ہندی نہ ہو یا سنسکرت نہ، اس کی مادری زبان عربی ہو یا عربی نہ ہو، قرآن مجید کی اتنی مقدار کا سیکھنا واجب ہے جتنی مقدار کی قرات نماز میں واجب ہے. کیوں ہے ایسا؟ ہماری مادری زبان عربی نہیں ہے، عربی تلفظ بھی ادا نہیں ہوتا ٹھیک سے، لیکن واجب ہے کہ ہر صورت میں احکام نماز سیکھیں، ان سوروں کو سیکھیں جن سوروں پر نماز کی ادائیگی کا انحصار ہے، اس کے تلفظ کو سیکھیں، لہجے کو درست کریں، یہ سب ضروری ہے. تو یہاں نماز کی ادائیگی، نماز جو من جملہ فرائض کے فریضہ ہے، اس کی ادائیگی کے لیے اگر قرآن کا حاصل کرنا واجب ہے تو جو سب سے بڑا فریضہ ہے محبت و مودت کی تحصیل کے لیے بھی قرآن مجید کی ان آیتوں کی تفہیم ضروری ہے جس پر انحصار تشکیل مودت ہے. عناصر مودت کی تشکیل میں جو آیتیں لازمی ہیں ان کا سمجھنا بھی ضروری ہے. اور اب یہاں تشکیل کا ظاہری مفہوم لیجیے گا تو لفظ معلوم ہوگا بے محل صرف ہوا، لیکن تشکیل کو اگر اس کے ذرا سا فلسفیانہ مفہوم ملیں گے تو لفظ برمحل نظر آئے گا. بہرحال گزارش یہ ہے کہ احکام و آداب سے لے کر معارف تک تحصیل علم ضروری ہے. جیسے فرائض میں مراتب ہیں اسی طرح انسانی زندگی سے متعلق، اس دنیا سے متعلق جتنے علوم ہیں، جتنے فنون ہیں، جتنے آداب ہیں، ان سب کا حاصل کرنا ضروری ہے. سائنس کا حاصل کرنا بھی ضروری ہے. کوئی یہ نہ کہے اور یہ نہ سمجھے کہ میں سائنس کی تحصیل کو ضروری نہیں سمجھتا. سائنس کی تحصیل بھی ضروری ہے, انگریزی زبان کی تحصیل بھی ضروری ہے, علم کا حاصل کرنا بھی ضروری ہے, لیکن دنیا کے تمام سائنسی علوم جسم مادی اور ماحول مادی کی خدمت کے لیے ہیں. ان کے ساتھ ساتھ ان علوم اور معارف کا حاصل کرنا بھی ضروری ہے جو روح انسانی کی صحت کے لیے ضروری ہے. اور یہ روح انسانی کی بقا, روح و قلب و ذہن و عقل و سر وجود انسانی, سر وجود انسانی, اس کی تحصیل اور اس کی تقویت جن علوم پر مبنی ہے وہ علوم بھی سب سے افضل ہیں. افضل ہیں افضل العلوم وہ علوم ہے جو الہیات سے وابستہ ہیں. خدا شناسی کا علم سب سے افضل ہے, مادہ شناسی کا علم ضروری ہے, مگر خدا شناسی کا علم بھی ضروری ہے, ہے یا نہیں؟ سائنس مادہ شناسی کا نام ہے. سائنس مادہ شناسی کا نام ہے, اور دین و مذہب یا وہ موضوعات جو مدرسہ حسینی سے وابستہ ہیں وہ خدا شناسی سے وابستہ ہیں. اور جس قوم کے پاس خدا شناسی کا مدرسہ موجود ہو تو کبھی زوال آمادہ نہیں ہو سکتی. زوال کو مادی پیمانوں سے نہ ناپیں, زوال کو مادی پیمانوں سے نہ ناپیں. یہ بات اس لیے نہیں عرض کر رہا ہوں کہ ہماری قوم و ملت میں اضمحلال پیدا ہو جائے, نہیں, ایک جملہ کہہ کر آگے بڑھنا چاہتا ہوں. کہا جاتا ہے کہ ممبروں سے, محرابوں سے علماء نے, واعظین نے اس طرح دین کو پیش کیا, اس طرح درس تقویٰ دیا, اس طرح زہد کی تعلیم دی کہ انسان, مومن انسان دنیا بیزار ہوتا چلا گیا. اور ہماری قوم نے اقتصادی اور سائنسی ترقی کی طرف جتنی توجہ دینی چاہیے تھی نہیں دی. لیکن یہ مسائل بھی اشارہ اس لیے ضروری ہے کہ جہاں تک آواز جا رہی ہے وہ حضرات ان مفاہیم و مطالب و ضروریات سے بھی متعلق کچھ نکات لے کر جائیں. ہو سکتا ہے کہ کسی حد تک یہ بات درست ہو, بلکہ اگر کسی کے مزاج پر میرا احتمالی اسلوب گرم کر رہا ہو تو میں مکمل طور پر اعترافی اسلوب اختیار کر لیتا ہوں کہ جی ہاں ایسا ہوا, ایسا ہوا. بعض علماء یا بہت سے علماء نے اس طرح گفتگو کی,
واہ 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 واہ,
لیکن میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ صرف یہ کیوں کہتے ہیں کہ بہت سے علماء نے اس طرح گفتگو کی, یہ تو نہیں سمجھ, یہ کیوں نہیں کہا جاتا کہ بہت سے مومنین نے ان کی باتوں کو اس طرح سمجھا؟ عالم کے قصور بیان پر اعتراض ہوگا, اپنے قصور فہم کا اعتراف نہیں ہوگا. تو اب قصور کو بانٹ لے, ہمارا بھی کچھ قصور, آپ کا بھی کچھ قصور, نہ ہم معصوم نہ آپ معصوم, ہم سے کہنے میں کچھ غلطی ہوئی ہوگی, آپ سے بھی سمجھنے میں کچھ غلطی ہوئی ہوگی, اس لیے کچھ ایسا ہو گیا کہ سمجھے دین و مذہب جو ہے یا اس کی تعلیم کچھ دنیا سے بس بیزار کرتی ہے, دنیا سے بیزار کرتی ہے. میں نے ایک حدیث سنائی تھی, پیش کی تھی, نہج البلاغہ میں ہے, جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ارشاد فرمایا, من احبنا اہل البیت فلیتحیأ للفرد للفقر جلبابا, جو ہم اہل بیت کی محبت کرے وہ فقر کی رضا اوڑھنے کے لیے تیار ہو جائے. یہ بات ہے, کس نے کہی؟ یہ بھی کسی عزلت نشین اور گوشہ گزین زاہد بے علم نے نہیں کہی. یہ امیر المومنین نے ارشاد فرمائی, لیکن اس کے مطالب بہت تفصیلی ہیں. ہر مقام کو سمجھنے کے لیے طلب و تحصیل علم کا حوصلہ درکار ہے. بس یہ حوصلہ پست نہ ہونے پائے. روز یہ بھی پیغام ملتا ہے مجھ سے, یہ بات بعض بزرگ حضرات روز کہتے ہیں کہ میاں تمہیں اردو اچھی بولنے نہیں آتی, اردو ٹھیک کر لو تاکہ لوگ تمہاری باتوں کو سمجھ سکیں. مجھے اس کا اعتراف ہے, مجھے اس کا اعتراف ہے, لیکن یہاں بھی کہوں گا کہ میں بھی اپنی زبان دانی کا سفر جاری رکھتا ہوں, آپ بھی تو جاری رکھیں. دیکھیے طلب و تحصیل کی راہ میں مجھے تنہا نہ چھوڑ دے, ساتھ ہی رہتے ہیں تو جی لگتا ہے. جب ساتھ ہی رہتے ہیں تو طلب و تحصیل علم میں جی لگتا ہے, اکیلے کلاس میں بیٹھنے سے دل گھبراتا ہے. ہم بھی سلسلہ جاری رکھتے ہیں, آپ بھی سلسلہ جاری رکھیں, کوئی تنہا نہ رہے, اس لیے کہ طلب و تحصیل علم کا سلسلہ خیر ہے. اور قرآن نے کہا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى, دیکھو نیکی اور تقویٰ کی راہ میں ایک دوسرے کے شانہ بشانہ ہو جاؤ, ایک دوسرے کے دست و غریبہ نہ ہو, شانہ بشانہ ہو جاؤ. شانے سے غریبان کوئی دور نہیں ہے. یہاں بھی کچھ کہنے سننے میں کہیں غلطی ہو گئی ہوگی کہ شانہ بشانہ ہونے کے بجائے ہم سب دست و غریباں ہو گئے ہیں. بہرحال طلب و تحصیل اس لیے ضروری ہے کہ اس پر قوام حیات ہے, اسی سے قوام حیات ہے, اسی سے قیام حیات ہے, اور اسی لیے غالباً اس مقام پر قرآن حکیم نے جو گفتگو شروع کی تو پہلے اس میں جامع کا ذکر کیا, هو اللہ الذی لا الہ الا هو, اس میں جامع ہے, اس میں ذات ہے اللہ, دونوں الفاظ بالکل بے رنگ ہیں. یہ رنگ بھی مادی رنگ کی طرف اشارہ نہیں ہے, بالکل بے رنگ سے الفاظ ہیں. لیکن اس کے بعد هو اللہ الذی لا الہ الا هو کے بعد عالم الغیب والشہادہ, سب سے پہلے جس اسم کا ذکر آیا یہاں پر اس سلسلے آیات میں وہ لفظ عالم کا ذکر آیا, لفظ عالم کا ذکر آیا, جس میں جو صفتیں ہوتی ہیں اس سے قربت کے لیے غیر کو بھی وہی صفتیں اپنے اندر پیدا کرنی پڑتی ہیں. اگر ذات باری عالم ہے تو اس سے قربت کے لیے بھی علم درکار ہوگا. جہل مقرب بارگاہ خدا نہیں ہو سکتا. علم درکار ہو اور علم جتنے وسائل علم ہیں سب کو کام ملانا پڑے گا. جتنے وسائل میں نے گزارش کی تھی کہ یہ مدرسہ اعلیٰ بھی تمام تر وسائل تعلیم و تربیت سے لیس ہے. گزارش کی تھی میں نے. اور آج ایک دوسرا جو گزارش کر رہا ہوں کہ پروردگار عالم نے مجھے جو کائنات خلق فرمائی ہے, سائنس کی اصطلاح الگ ہوتی ہے کہ ہر علم کی اصطلاح الگ ہوتی ہے, حقیقت ایک ہوتی ہے. حقیقت خارج میں ایک ہوتی ہے لیکن مختلف علوم اپنے اپنے طور پر اس کو ڈیفائن کرتے ہیں, اس کو ڈسکور کرتے ہیں, اس کی نقاب پوشائی کرتے ہیں. حقیقت ایک ہوتی ہے. میں چھوٹی سی مثال دے دوں, مٹی ہے خاک, اس مٹی کو میں اپنی ہتھیلی پہ رکھ کر ایک طبیعیات کے عالم کے پاس پہنچا, فزکس کے عالم کے پاس. نے کہا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ میٹر ہے.
واہ 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 واہ.
سالڈ اسٹیٹ میں ہے, یہ مادہ ہے, ٹھوس ہے اور عنصر بسیط نہیں ہے, یہ سمپل ایلیمنٹ نہیں ہے بلکہ مکسچر ہے. پہلے سمجھا جاتا تھا کہ عناصر اربعہ صرف چار ہیں, آگ, ہوا, پانی اور مٹی, مگر اب ایسا نہیں ہے. اب 100 سے کچھ زیادہ ہے. میں لے کے گیا تھا ہتھیلی پہ مٹی, وہ مادے کی پراپرٹیز بیان کرنے لگے. وہاں سے آیا طبیعیات کی ایک دوسری شاخ ہے کیمسٹری, وہاں چلے گئے. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ انہوں نے بھی وہی بات ہو رہا ہے لیکن تراکم کے ساتھ. انہوں نے کہا یہ مکسچر ہے, کمپاؤنڈ نہیں ہے. انہوں نے کیمیکل کیمسٹری کی اصطلاحوں میں اسی چیز کو, اسی ایک حقیقت کو ایکسپلین کیا, ڈیفائن کیا. وہاں سے اٹھ کے گیا ایک عالم دین کے پاس, فقیر مجتہد. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا یہ احد الطہورین ہے. اللہ تعالیٰ نے پاک کرنے کے لیے دو چیزیں پیدا کی, پانی اور مٹی. جب پانی فراہم نہ ہو تو نماز کرنے پڑھنے کے لیے تیمم کے طور پر اس کا استعمال ہوتا ہے. حقیقت ایک تھی نہ اس کی ڈیفینیشن غلط, نہ اس کی ڈیفینیشن غلط, نہ اس کی ڈیفینیشن غلط. سب کی ڈیفینیشن سب کی اپنی جگہ اور تعریف ہے درست. حقیقت ایک, حقیقت ایک. تو یہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ ہستی, کائنات ہستی جو ہے یہ خارج میں ایک ہے لیکن مختلف علوم و فنون اس کائنات کی تعبیر, تفسیر, تشریح, تفہیم اپنے اپنے اسلوب میں, اپنی اپنی خاص اصطلاحوں میں, اپنی ٹرمینالوجی میں کرتے ہیں. تو اس کائنات کی جو بھی تفسیر ہو, میں یہ کرتا ہوں کہ پروردگار عالم نے اس پوری کائنات کو ایک تعلیمی تکنیک کے ساتھ خلق فرمایا ہے. یہ کائنات خود ایک مدرسہ ہے. کائنات کو غور سے دیکھو, تمہارے علم میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. شرط یہ ہے کہ غور سے دیکھو, علم میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. یہیں سے دریافت کر سکو گے اسم اور مسمہ کی حقیقت کو بھی, اسم اور مسمہ کے رشتے کو بھی, اور جب مدرسہ ہے تو مدرسے میں مختلف چیزیں ہیں, کبھی کلاس روم میں بیٹھ کر کتاب کو اسٹڈی کرنا ہوگا, کبھی کسی لیب میں بیٹھ کر مخصوص اوزار کے ساتھ تحصیل علم کا حق ادا کرنا ہوگا, کبھی فیلڈ اسٹڈی کرنی ہوگی, میدان میں جانا ہوگا, یعنی کبھی مسجد الحرام میں جانا ہوگا, کبھی مسجد نبوی میں جانا ہوگا, کبھی میدان غدیر میں جانا ہوگا. بغیر تمام مقامات پر جائے ہوئے علم مکمل نہیں ہو سکتا ہے. صلوات پڑھیں محمد اللہ علیہ وسلم. میدان میں نہیں جانا ہوگا اور مسجد میں بھی, دونوں جگہ توجہ سے بات سننی ہوگی. توجہ شرط ہے, بغیر توجہ کے کچھ حاصل نہیں ہوتا. اس لیے کہ ایسا بھی تاریخ میں ملتا ہے کہ مسجد نبوی میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبات ارشاد فرماتے تھے پیغمبر, اور کل میں نے اشارہ کیا تھا کہ معصوم کی زبان سے نکلنے والے جملے اثر رکھتے ہیں, اور دنیا کا سب سے بڑا معصوم ہمارا پیغمبر ہے. دہنے پیغمبر سے نکلنے والے جملے اثر رکھتے ہیں, ہر ہر فقرہ اثر رکھتا ہے. فقرے کی تاثیر سے انکار نہیں کیا جا سکتا, اور پیغمبر کے ارادے تبلیغ پر شبہ نہیں کیا جا سکتا. یہ سب فقرے تفصیلات رکھتے ہیں. ہر بات جو کہی جاتی ہے, ہر کام جو کیا جاتا ہے کسی ارادے کے تحت, کسی ارادے کے تحت. بے ارادہ کام سرزد نہیں ہوتا, بلکہ ایک جملہ کہوں, جن بہت سی حرکات و سکنات کو آپ بے ارادہ سمجھتے ہیں وہ بھی بے ارادہ نہیں ہے. انسان کے افعال کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے, ارادی غیر ارادی. میں اس وقت تقریر کر رہا ہوں ارادی, اور تقریر کے دوران ہی کچھ سمجھانے کے لیے جب ہاتھ اٹھاتا ہوں تو ارادے کے تحت. مگر میرے سامنے کوئی پرندہ یا کوئی پتنگا اڑتا ہوا آ جائے, اب جو ہاتھ اٹھے گا تو اسے کہا جائے گا بے ارادہ. عام طور پہ کہا جاتا غیر ارادی طور پر, مگر نہیں, انسانی وجود میں بھی دو قسم کے ارادے ہیں. ایک ہے ارادہ تشریعی, ایک ہے ارادہ تکوینی. جب ہم سوچ کر ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ارادہ تشریعی کے تحت ہاتھ اٹھتا ہے, جب خود بخود ہاتھ اٹھ جائے تو ارادہ تکوینی کار فرما ہوتا ہے. بے ارادہ کچھ بھی نہیں ہے یہاں. اب جب پیغمبر کچھ فرمائیں گے وہ بے ارادہ نہیں ہوگا, ممبر پر آنا پیغمبر کا بے ارادہ نہیں ہوگا, ارشاد فرمانا بے ارادہ نہیں ہوگا. اور جتنا ارادہ قوی ہوگا اتنا ہی جملوں میں اثر قوی ہوگا. اس کے بعد بھی اگر مسجد سے نکلنے والا کوئی کہے ماذا قال آنفا, ابھی پیغمبر کیا کہہ رہے تھے, تو پیغمبر کے ارادے یا پیغمبر کے جملوں کے اثر میں شبہ نہ کرو, اس کی قبولیت اور طبیعت کا اندازہ کرو. غور فرمایا کہ وہ جو آیا ہے توجہ نہیں رکھتا, استعداد نہیں رکھتا, ظرفیت نہیں رکھتا, بہت سی چیزیں ہیں. لیکن جب ایسا ماحول ہو کہ قرآن گواہی دے کہ ایسے بھی لوگ ہیں سننے والے جو پیغمبر گفتگو سن کر مسجد سے نکلتے ہوئے کہتے ہیں مادا کالا آنے پر ابھی کیا کہا انہوں نے, ہو سکتا ہے واقعہ سمجھ میں نہ آیا ہو.
شدت سے حکم آیا تھا
اسی حکمت تبلیغ سے پیغمبر نے پہنچایا. تاریخ گواہی ہے کہ پہنچا دیا. پروردگار تو اپنے بندے میں مطمئن ہی آئے, اس نے انہیں مصطفیٰ ہی بنایا, اس لیے اسے معلوم ہے کہ یہ پہنچائیں گے. اسے معلوم ہے کہ یہ پہنچائیں گے, مگر وہ یہ چاہتا ہے کہ سب گواہی دے دیں کہ ہاں پہنچا دیا. یہ گواہیاں اسی طرح تاریخ میں سب ہوئیں. کیا کیا حکمت تبلیغ اختیار کی ہے پیغمبر نے. اب توجہ فرمائیے گا, اسلوب تبلیغ, حکمت تبلیغ, اولا جگہ کا انتخاب. مکان کا انتخاب, وقت کا انتخاب, اسپیس ریفرنس, ٹائم ریفرنس, اینگل کہاں پر ممبر کو سجا گیا کہ ہر طرف جانے والی راہیں اس نقطے کو دیکھ سکے. آگے بڑھنے والے بھی پلٹ کے دیکھیں تو ممبر نظر آ جائے, دور رہ جانے والے بھی نظر اٹھائیں تو ممبر نظر آ جائے. ایسا فراز ممبر تشکیل دیا کہ تاریخ کی آنکھ کتنی ہی دھندلا جائے, کیسی ہی پتھرا جائے, تاریخ کی پتلیاں پھر جائیں, مگر یہ فراز ممبر اوجھل نہ ہونے پائے. خدا اعظم کا, نبی اعظم اسم اعظم کا آخری اعلان کر رہا ہے, اس لیے ایسا عظیم فراز ممبر چاہیے. اور اب چونکہ وقت نہیں ہے اس لیے تیزی سے, ورنہ ہر مرحلہ تشریح طلب ہے. میدان کا نقشہ کیسا تھا؟ کٹیلے درخت بھی تھے, ریتیلا میدان بھی تھا, پانی کا تالاب تھے بجاؤ. یہ تو معلوم ہے نا کہ اس کائنات میں ہر شے ایک استعارے کی حیثیت رکھتی ہے. الفاظ ہی استعارہ نہیں ہوتے. الفاظ ہی استعارہ نہیں ہوتے, وجودات بھی استعارہ ہوتے ہیں. یہ پانی, پانی یہ عنصر, انگریزی مجھے زیادہ آتی نہیں ہے لیکن کبھی کبھی جی چاہتا ہے کہ بولوں, واٹر. یہ پانی عالم مادی میں یہ وجود سیال, یہ بہتا ہوا لکوڈ فارم میں بہ کر, یہ استعارہ ہے. کس چیز کا استعارہ؟ یہ علم کا استعارہ ہے. یہ علم کا استعارہ, چونکہ علم ہے مجردات میں سے, علم مادی حقیقت نہیں ہے. علم ایک ریئلٹی ہے مگر میٹیریل ریئلٹی نہیں ہے, فزیکل ریئلٹی نہیں ہے, یہ میٹافزیکل ریئلٹی ہے. یہ مابعد طبیعتی حقیقت ہے. اور ہمارے آپ نے تو علم جو مابعد طبیعتی حقیقت ہے, اس کی طبیعت کی دنیا میں استعارے کے طور پر, اس کے استعارے کے طور پر پانی خلق ہوا. اور اسی لیے ہماری زبان میں بھی بڑی حقیقت پسندی ہے. علم کے استعارے کے طور پہ پانی ہی کا ذکر ہوتا ہے, پتھر کا نہیں ہوتا. کبھی آپ نے تاریخ زبان و ادب سے واقف ہے, زبان دان سخن شناس سخن ور حضرات موجود ہیں, بتائیے اردو زبان میں کبھی کسی بڑے عالم کو کوہ علم کہا ہے؟ بحر العلوم کہا, کوہ علم نہیں کہا. سمندر آ رہا ہے. مثلا بہت سے علماء گزرے ہیں جنہیں بحر العلوم کا لقب دیا گیا, لیکن نے سنا اب جدید شاعری کا زمانہ ہے, اب زبان اور بیان اور تہذیب کے ہر تقاضے سے آزاد. اب کل کوئی صاحب کسی عالم کی مدح میں کوہ علم نظم لکھ کر لے آئے تو میں ذمہ دار نہیں ہوں گا, مگر اتنا پھر بھی کہوں گا کہ اس سے شاعر اور مادے اور ممدوح دونوں کی شخصیت کا اندازہ ہوگا, اس لیے کہ علم میں ایک سیال کیفیت ہوتی ہے جنوب نہیں ہوتا. یہ استعارہ ہے کس کس چیز کا؟ علم کا, حیات کا. دو چیزوں کا استعارہ ہے, یہ استعارہ وجودی, یہ ہے استعارہ خارجی. یہ لفظی استعارہ نہیں ہے, جہاں پانی دیکھو سمجھو یہاں حیات بھی ہے, یہاں علم بھی ہے. جہاں پانی نظر نہ آئے, اور اب اسی لیے پیغمبر کے فضائل بھی سنتے جائے. پیغمبر کے من جملہ معجزات میں سے ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ بعض غزوات میں ایسا ہوا کہ صحابہ کرام جو پانی کا ذخیرہ لے کر چلے تھے ختم ہو گیا, تو پیغمبر نے کہا اچھا کشت لاؤ, تمہارے مشکیزوں میں چند قطرے بھی پانی ہیں؟ کہاں ہے؟ کہا وہ اس کشت میں ڈال دو. اس کے بعد اپنا دست مبارک کشت میں رکھا, انگلیوں کے درمیان سے اتنا پانی جاری ہوا کہ سارا لشکر سیراب ہو گیا. یہ علم اور حیات بانٹنے والا پیغمبر تھا صلوات محمد. ریتیلا میدان بھی ہے, کچھ دور پہ پہاڑیاں بھی ہیں, ہر ایسا جامع منظر, آبادی اور ویرانہ دونوں یکجا ہے. اور وہاں پیغمبر نے کجاروں کا ممبر سجوایا ہے. اور اس کے بعد ایک جملہ اور سنیں کہ مورخ طبری نے اپنی ایک کتاب میں جس کا نام کتاب الولایہ ہے, اور اس کتاب سے علامہ ابن حسن نجفی نے اپنی کتاب غدیر میں نقل فرمایا ہے کہ 3 دن تک اس میدان میں قیام فرمایا. 3 دن تک, 1 دن کی بات نہیں ہے. صبح روک لیا, شام کو روکنا ہو گئے, ایسا نہیں ہے. 3 دن تک روکا. کیوں روکا 3 دن تک؟ تاکہ تمام عناصر جمع ہو جائے. تو نشیب و فراز وقت کا بھی ہر پہلو آ جائے, رات بھی اس میدان میں گزرے, دن بھی اس میدان میں گزرے. اسپیس ٹائم کنڈیشنز جتنی ہو سکتی ہیں اور جتنے ڈائمنشنز متصور ہو سکتے ہیں, ان سب پر حکمت تبلیغ پیغمبر کا اثر ہو رہا ہے. معمولی معجزہ نہیں ہے غدیر. 3 دن تک روکا, اور جب ممبر پہ تشریف لے گئے تو ممبر پر بھی 1-2 جملے کا خطبہ نہیں کہا ہے. جی, 1 جملہ ہر ایک کی زبان پر ہے, 1 جملہ. لیکن صرف 1 جملہ نہیں ارشاد فرمایا تھا, اور فرمایا میں مثال دے دوں, ہر چند سینے میں درد ہے, آواز سانس نہیں دے رہی ہے, حلق میں خراش ہے, مگر اتنا بڑا مجمع جو آیا ہے نجم الحسن جعفری صاحب کے اعلان پر, اور اس اعلان پر کہ ہم نے دوسرے ملک سے ایک ذاکر بلایا ہے, اب تمام میرا عذر اپنی جگہ, اگر ممبر پر آنے کے بعد 1-2 جملہ کہہ کر اتر جاؤں تو بتائیے آپ میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے. کیا سلوک ہوگا؟ اگر کچھ کہیں گے نہیں تو چہرے ایسے ضرور بنا لیں گے ساکت چہرہ قلب کی ترجمانی کرنے لگے گا. ایک ہی دن ایسا ہو جائے. ایک دن میں نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا تھا مقام مسائل میں, دور دور سے ٹیلی فون آئے, کیا ہو گیا تھا؟ جو لوگ قریب نہیں تھے انہوں نے پوچھا, غصہ نہیں ہوا, ایسا تو نہیں ہو گیا, یہ بولتے بولتے آواز ختم کیوں ہو گئی؟ ورنہ تھا جو کہ اتنا بڑا مجمع, اور وہاں کتنا بڑا تھا, اتنا بڑا مجمع تھا, کس نے بلایا تھا؟ کس اہتمام سے بلایا تھا؟ آگے جانے والوں کو پیچھے پلٹاؤ, پیچھے رہ جانے والوں کا انتظار کرو. انتظار کی عادت بھی پڑ جائے اور ماضی کی تاریخ سے وابستگی کا ہنر بھی آ جائے, حال کو اپنے ایسے سجاؤ کہ نہ ماضی سے رشتہ ٹوٹے اور نہ مستقبل ضائع ہونے پائے. اس اہتمام سے روکا تو کیا ممبر پہ جا کر صرف 1-2 جملہ ارشاد فرمایا؟ نہیں, 12 صفحات کا طولانی خطبہ ہے. پیغمبر کی زندگی کا سب سے طویل خطبہ ہے جس کا نام ہے خطبہ غدیر. آغاز بے سب سے لے کر اور انجام تک اتنا طویل خطبہ نہیں ارشاد فرمایا, تمام تعلیمات سمیٹ کے رکھی, توحید کا بیان, نبوتوں کا تذکرہ، معجزات کی طرف اشارہ، حقیقت قرآن کی طرف اشارہ، اور اس کے بعد پھر امامت کا تذکرہ، جب تمام معاد کا تذکرہ، آخرت کا تذکرہ، احکام شریعت کا فلسفہ، ہر چیز کی طرف اشارہ کیا، جامع ترین خطبہ ہے. اگر دنیا صرف ایک خطبہ غدیر کی شرح پر احاطہ کر لے تو زندگی سمر جائے. اس ایک خطبے کی شرح میں پوری تھیولوجیکل انسائیکلوپیڈیا تیار ہو جائے. جی انسائیکلوپیڈیا تیار ہو جائے، ایسا خطبہ ہے. اور اس میں ارادہ پیغمبر کا فرما کہ جب کہا من کنت مولا فہذا، حاذا کہہ کر لفظی اشارے پہ اکتفا نہیں کیا، لفظی اشارے پر حاذا کہہ کر دونوں ہاتھوں سے بلند کیا، لفظی اشارے کے ساتھ حسی اشارہ، حسی اشارہ، اور صرف حسی اشارے اور لفظی اشارے پہ اکتفا نہیں کیا.
بابا
اور فرمایا آپ نے حاضا لفظی اشارہ اٹھا کر حسی اشارہ پھر نام بھی لیا. جو مجمع سامنے تھا وہ دیکھ رہا تھا حاضا یعنی کون. احتیاط کی انتہا یہ ہے کہ پھر نام بھی اضافہ کیا من کنت مولا فہذا علی مولا، تاکہ تاریخ میں محفوظ رہے اور یہ محکم جملہ متشابہ نہ بنا دیا جائے. خیمے برپا کروائے اور ایک خیمے میں جناب امیر سے کہا تشریف فرما ہوں، اور اس کے بعد سب کو حکم دیا کہ جاؤ میری موجودگی میں ان کے ہاتھ پر بیعت کرو. امیر المومنین کہہ کر سلام کرو. عمارت کی قید کے ساتھ بیعت کرو. اور تین دن تک یہ سلسلہ رہا. بس گفتگو اس لیے کوتاہ کر رہا ہوں کہ میری آواز سانس نہ چھوڑ جائے. تین دن تک رکا، اس میں کیا حکمت تھی؟ دیکھیے وہ زمانہ وہ تھا. آج اگر کسی پریسیڈنٹ کا، وائس پریسیڈنٹ کا، کسی منسٹر کا تعین ہو، الیکشن ہو یا سلیکشن ہو یا نامینیشن ہو، جو کچھ بھی ہو، اور اس کے بعد یا کوئی قہر و غلبہ سے خود ہی نہ الیکشن کی ضرورت سمجھے، نہ سلیکشن کی ضرورت سمجھے، نہ نامینیشن کی ضرورت سمجھے، بلکہ ڈومینیشن کی ضرورت آ جائے، جو کچھ بھی ہو. مجھے الفاظ اگر انگریزی کے غلط استعمال کر دوں گا تو اس لیے کہ میں بھی انگریزی آتی نہیں، میں اس میدان کا آدمی نہیں ہوں. تو بہرحال اسے بھی اعلان کی ضرورت ہوگی.
بے شک.
تو آج میڈیا موجود ہے، الیکٹرانک میڈیا، دن بہ دن میڈیا، اخبارات ہیں، ریڈیو ہے، ٹیلی ویژن ہے، انٹرنیٹ ہے، دن بہ دن ترقی ہو رہی ہے. اس لیے خبر گوشے گوشے میں پہنچ جائے گی. مگر جو پیغمبر کا زمانہ ہے اس میں ابھی جرنلزم کی انڈسٹری ڈیولپ نہیں ہوئی ہے. خبر رسانی تھی مگر اخبار نہ تھے. تو پیغمبر نے کیا حکمت اختیار کی؟ دیکھیے یہ حکمت تبلیغ ہے، اس لیے کہ ایک ایک مسلمان تک یہ خبر پہنچانی ہے. تو وہ زمانہ وہ تھا جب عرب ذہن قدم قدم راستوں کی پیمائش رکھتا تھا، جملے ضائع نہ ہو، قدم قدم راہیں نپی ہوئی تھی اور وقت مقرر تھا. مدینے کے رہنے والے جانتے تھے کب ہمارا عزیز مدینے سے نکلے گا تو کب مکے پہنچ جائے گا، کب حج تمام ہوگا، کب یہ مدینے واپس آ جائے گا. حبش کا رہنے والا وہ بھی جانتا تھا کس وقت اور کس دن ہمارا عزیز پہنچ جائے گا. مصر کا رہنے والا، بحرین کا رہنے والا، طائف کا، دور و نزدیک ہر جگہ کے رہنے والے جانتے تھے. اور اسی لیے استقبال حجاج کی رسم نئی نہیں ہے، پرانی ہے. پہلے بھی حاجیوں کا استقبال ہوتا تھا اور ادب یہ تھا حاجی کا کہ شہر اور آبادی سے باہر نکل کر استقبال کرتے تھے. حکمت پیغمبر دیکھو، صرف میدان غدیر میں ٹھٹ کا ٹھٹ مجمع نہیں کھڑا ہے، پورا عالم اسلام انتظار کی کیفیت میں ہے. ہر مسلمان بستی کے باہر مجمع لگا ہوا ہے. کس لیے لگا ہوا ہے؟ اب یہ جو یہاں ہے انہیں معلوم پیغمبر نے روکا ہے، انہیں کچھ نہیں معلوم کیا ہوا. اب بھی دل کو دھڑکا لگا رہتا ہے کہیں میدان میدان میں آگ تو نہیں لگ گئی، کہیں کوئی حج کے ایام میں حادثہ تو نہیں ہو گیا. اب چاہے وہاں کی گورنمنٹ کا قصور ہو یا نادان حاجیوں کا قصور، کچھ بھی ہو مگر حادثے ہوتے ہیں تو عزیز نظریں جمائے رکھتے ہیں کہ عزیز کا انتظار ہے، حاجی واپس آئے گا. اب ہر ہر جگہ انتظار ہے اور پیغمبر نے بے سایہ میدان غدیر میں 3 دن روکا، 3 دن روکا. اب 3 دن کے بعد جو انسان بھی پہنچا، یہ بھی مستر تھا، وہ بھی مستر تھے. ایک فطری ماحول ایسا بن گیا کہ ہر ایک نے آنے والے سے پوچھا، دیر کہاں ہو گئی، دیر کیسے ہو گئی. اس کے علاوہ جواب نہ تھا، پیغمبر نے روکا تھا ایک پیغام پہنچانے کے لیے. من کنت مولا رہے گی. بس اتنی سی بات ہے کہ چونکہ پیغمبر نے پورے ارادے سے کہا تھا، یعنی دونوں ارادے کار فرما تھے. ولایت تکوینیہ کی منزل پر تھے نا, ولایت تکوینیہ تو ارادہ بٹ نہیں لیا تھا اس وقت. اگر صرف ارادہ تشریعیہ کا استعمال ہوتا تو کوئی یاد رکھتا, کوئی بھول جاتا, کوئی سمجھ کے کہتا تو کہتا, نہ سمجھ نہ کہتا. لیکن ارادہ تشریعیہ بھی کار فرما تھا, ارادہ تکوینیہ بھی کار فرما تھا, تو مجلسوں میں سمجھ کے کہا جاتا ہے, کہتے سب ہیں. کوئی مولا کے معنی سمجھ کر دوہرا رہا ہے, کوئی بغیر سمجھے ہوئے دوہرا رہا ہے, مگر دوہرانے کا سلسلہ جاری ہے. یہ ہے تصرف پیغمبر, یہ تصرف پیغمبر ہے. طبیعتوں پر آج بھی پیغمبر کا تصرف. یہ ہے سلطان اعظم الہی کا اظہار. یہ مظاہر ہیں اس میں مستعصر کے, یہ مظاہر عملی ہیں, یہ مظاہر فعلی ہیں اس میں مستعصر الہی کے. اب اس کی تشویش کا وقت نہیں ہے, اس لیے کہ کچھ اسم ہیں لفظی ظاہری, کچھ اسماء حسنہ ہیں, کچھ اسماء عظمہ ہیں لفظی, کچھ اسماء حسنہ ہیں وجودی, کچھ اسماء عظمہ ہیں وجودی, اور کچھ اسم, ایک ایک اسم ایسا ہے جس کا نام ہے اسم مستعصر, جو پیغام, جو پروردگار عالم کے علم غیب میں ہے. علم غیب میں بہت سی بحثیں رہ گئیں, بہت سی بحثیں رہ گئیں, ورنہ اسم ذات اور صفت دونوں کی ترجمانی کرتا ہے. ابھی صفات کی بحث شروع کہاں ہوئی؟ علم کسے کہتے ہیں, عالم کسے کہتے ہیں, علیم کسے کہتے ہیں؟ علم اور علیم اور عالم میں کیا رشتہ ہے؟ علم عالم اور معلوم میں کیا رشتہ ہے؟ اتحادی رشتہ ہے یا خیریت کا رشتہ ہے؟ یہ تمام بحثیں رہ گئی اور شاید رہ جائیں آئندہ کے لیے. لیکن یہ مظاہر وہ ہیں جو اس میں مستعصر کے مظاہر ہیں. کہا کب تھا, دوہرایا آج بھی جا رہا. پیغام حق جب پہنچتا ہے تو اس طرح کہ اس میں ایسی حلاوت ہوتی ہے, ایسی حلاوت ہوتی ہے کہ جو ذوق رکھتا ہے وہ تو رکھتا ہی ہے, جو ذوق نہیں رکھتا وہ بھی پسند کرتا ہے, وہ بھی دہراتا ہے. پیغام حق میں وہ حلاوت ہوتی ہے. اور لیکن ہر شخص اس حلاوت کا اظہار نہیں کر پاتا, حسب معرفت اس حلاوت کا اظہار ہوتا ہے. کوئی دودھ سے تشبیہ دیتا ہے, کوئی شہد سے تشبیہ دیتا ہے. جب معلوم ہوتا ہے کہ ہم حق پر ہیں تو موت کا خوف بھی نہیں رہ جاتا, اور جب پوچھنے والا پوچھتا ہے کہ موت کیسی لگتی ہے تمہیں, جواب میں ارشاد فرمایا جاتا ہے احلا من العسل, شہد سے زیادہ شیریں. بس آپ متوجہ ہو گئے اور میں متوجہ کرنے سے زیادہ کچھ بیان بھی تو نہیں کر پاتا, اس لیے کہ آواز بھی ساتھ نہیں دیتی, وقت بھی تقریباً ختم ہو چکا ہوتا ہے, اور آواز اور وقت سے زیادہ یہی بات میں نے کل یا پرسوں کی تقریر میں گزارش کی تھی, مصیبتوں کے منظر میری نگاہوں میں پہلے آتی ہیں. اور جب میں بیان کروں گا تو آپ کے سامنے وہ مناظر آئیں گے, اس لیے اندازہ کیجئے کہ مجھے اپنے دل پر کیسا جبر کرنا پڑتا ہے, کیسا جبر کرنا پڑتا, کیسے بیان کروں قاسم حسین سے کیسے جدا ہوئے؟ کربلا ہر شہید اہم ہے، ہر شہید اہم ہے، مگر بعض ایسے ہیں جنہیں حسین نے انوکھے انداز سے رخصت کیا ہے، انوکھے انداز سے رخصت کیا. من جملہ ان کے علی اکبر کی رخصت جو میں نہیں پڑھ سکا تھا، آج بھی نہیں پڑھوں گا، مگر اشارہ کر رہا ہوں علی اکبر کو ایک خاص انداز سے رخصت کیا تھا کہ بیٹے کو کہنا پڑا بابا ارے آپ مجھے رخصت کر چکے، پھر میرے رہوار کے پیچھے کیوں تشریف لا سکتے؟ جملہ آ گیا ہے تو میں اس جملے کو مکمل کر دیتا ہوں، پھر شہزاد قاسم کا تذکرہ ہوگا، اس جملے کو مکمل کر دیتا ہوں. سنا ہوگا آپ نے نا کہ جب شہزاد علی اکبر کو رخصت کیا تھا تو ہاتھوں کو اٹھا کے آسمان کی طرف کہا تھا پروردگار گواہ رہنا، اب اس قوم ناوکار کی طرف ہو جا رہا ہے کہ جو تیرے پیغمبر کی شبیہ ہے ہو بہو. اس کے بعد رخصت کر دیا تھا، بیٹا گھوڑے پر بیٹھا اور تیزی سے میدان کی طرف چلا. اندازہ کر سکتے ہیں آپ، بیٹا گھوڑے پر بیٹھا، گھوڑے کو محمل کیا، تیزی سے گھوڑا آگے بڑھا، گھوڑے کی تاپوں کی آواز زیادہ ہوتی ہے یا انسان کے قدم کی آواز؟ ایک مرتبہ اکبر نے محسوس کیا گھوڑے کے پیچھے کوئی دوڑتا تھا، پلٹ کے دیکھا گھوڑے سے گرا دیا بابا. مجھے رخصت کر دیا، آپ تجریف فرما. آج قاسم کی رخصت کا مرحلہ، قاسم آئے، حسین نے کہا بیٹا میرے بھائی کی نشانی ہو، میرے بھائی کی نشانی ہو، میں تمہیں کیسے اجازت دے دوں؟ قاسم خاموش ہو گئے. پھر آئے، امو جان اجازت دے دے. بیٹا تم اپنی بیوا ماں کا سہارا ہو. قاسم خاموش ہو گیا. پھر تھوڑی دیر کے بعد آئے، کہا ماں نے ہی تو بھیجا ہے. مادر کرامی فرماتی ہیں میں تمہیں تم سے راضی نہیں ہوں گی جب تک کہ آج میری طرف سے قربان نہ ہو جاؤ. اب بھی حسین کو تحمل. لوگ پوچھتے ہیں مقام مسائل بھی علمی مسائل کی طرف اشارہ کرتا چلتا. علم خدا میں شک ہے، شبہ ہے، بحثے ہیں، علم غیب ہے کہ نہیں، جزئیات کا علم ہے کہ نہیں، یہ سب بحثے ہیں علم کلام میں، فلسفے میں. خدا کو جزئیات کا علم ہے کہ نہیں؟ ارے جزئیات کا علم خدا کو، جب ان مظاہرے سے باتیں خدا کو ایسا علم تھا کہ حسن نے واقعہ کربلا سے پہلے واقعہ کربلا کی ایک ایک تفسیر کو یہاں لکھ دی تھی کہ جو آپ منکشف ہوئی. جب دو مرتبہ منع کر دیا چچا نے تو قاسم سر اڑا کے خیمے کے گوشے میں بیٹھ گئے. اچانک یاد آیا بابا نے تعویذ باندھا تھا اور کہا تھا بیٹا جب کوئی بہت سخت وقت پڑ جائے اس تعویذ کو کھول کے دیکھ لینا، یہ علم امام ہے، یہ علم امام ہے، اس میں مستاثر، اس میں مستاثر کی تجلی ہے. تعویذ کو کھولا، خوش ہو گئے. چچا کے پاس آئے، سامو جان بابا کی وصیت دیکھ لے. حسین نے بھائی کی تحریر پہچانی, آنکھوں سے لگایا, قاسم کا ہاتھ پکڑا, بیٹا ایک وصیت تم سے کی تھی, ایک وصیت مجھ سے کی آئے. قاسم کا ہاتھ پکڑا, خیمے میں لائے. بیوہ ہونے کے لیے بیٹی کا عقد فرمایا. یہ مسئلہ بھی ہے, مگر فاضل دربندی نے بڑے اسرار لکھے ہیں, اس کے بڑے اسرار لکھے ہیں, بڑے اسرار لکھے ہیں. لیکن اب اس کے بعد بہت سے خطباء کہے جاتے ہیں کہ جب قاسم نکلنے لگے تو نئی دلہن نے دامن پکڑ لیا. اب اس کی تصدیق میں نہیں کر سکتا, مجھے نہیں معلوم دلہن نے دامن تھاما یا کہا صرف اتنا کہ قاسم جاتے ہو تو جاؤ, مگر آخرت میں ہمیں پہچاننے سے انکار نہ کرنا. بھول نہ جانا, بھول نہ جانا. قاسم روانہ ہو گئے, روانہ ہوئے, عمروں کا تفاوت ذہن میں رہے. دشمن راوی کہتا ہے کہ یہ جب شہزادہ نکلا تو دشمن یہ کہتا ہے ایسا لگتا تھا جیسے چاند کا کوئی ٹکڑا آ گئے. اور چونکہ قد ابھی چھوٹا تھا, کوئی زرہ بدن پر نہیں آتی تھی, اس لیے ایک معمولی سا کرتا, معمولی سی قبا, زرہ جس میں مبارک ہے قاسم پر نہیں ہے. گئے شام کے بادل میں گھر گئے, کچھ دیر تک جنگ کی, داد شجاعت دی, فوج اشتیا نے دغا دی, چاروں طرف سے گھیر کر شہزادے پہ مسلسل وار ہونے لگا. جب آخری وار ہوا تو اپنے سندھ کے تقاضے کے تحت ایک بے ساختہ جملہ نکل گیا, امو جات مدد کو آتا ہے. کسی نے حسین کو مدد کے لیے بلایا, ورنہ ہر ایک کہتا تھا علیکم منی السلام, آقا آپ پر آخری سلام. مگر آج اس شہزادے نے کہا امو جان مدد کو تشریف لائیں. زمین پر تشریف لائے قاسم, تو حسین تیزی سے میدان کی طرف آگے بڑھے. خدا کسی چچا کو ایسا منظر نہ دکھلا. حسین نے دیکھا ایک شقی قاسم کا سر جدا کرنا چاہتا ہے. قاسم کی پکار بھول گئے, اس شقی پر حملہ کیا. حسین کا حملہ کرنا تھا ادھر کی فوجیں ادھر, ادھر کی فوجیں ادھر. قاسم کا لاشا زندگی میں پامال.